ماہ سیام کے دل فریب، دل شگفتہ شب و روز، ہر ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا۔ آہ جو خوش لمحات گزر گئے، ماہ مبارک کا وہ دن جو ہم سے جدا ہو گیا، اے کاش انہی گزرے لمحوں میں ہونے والی نیکیاں پھر سے میسر آ جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ الحمدللہ عز و جل، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل اس سال 1434 ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کی سعادت حاصل کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح روزانہ دو مرتبہ مدنی مذاکرہ، قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر مہکے مہکے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل، دن 12 بجے حمد باری تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نشریات کا آغاز ہوا، بعد نماز جمعہ تلاوت کلام پاک کو ہدیہ نعت کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا عوام الناس کے لیے رشد و ہدایت پر مبنی مدنی ملفوظات سے سجا مدنی مذاکرہ ہوا، اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 1434 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا نواں روزہ اور دوسرا جمعہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد عاشقان رمضان و معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا سوال یہ ہے پاپا جان سے کہ کیا ہر بیماری کا علاج تو ہے قرآن پاک کی روح سے، لیکن ڈاکٹر یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ بے جو اس کا، تو اس طرح ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ وہ ڈاکٹر صحیح کہتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں اتاری ہیں، یہ حدیث شریف کے مضامین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی بیماریاں اتاری ہیں ان کا علاج بھی اتارا ہے، علاوہ سمجھو کہ موت کے بڑھاپے کا بھی علاج نہیں ہے، بڑھاپے اور موت کے۔ اب ساری بیماریاں تو ان میں کینسر بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا علاج اتارا ہے۔ اب ڈاکٹر لا علاج کہتے ہیں بعض بیماریوں کو، کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر اس کا علاج دریافت نہیں کر سکے، علاج تو ہے لیکن ڈاکٹر دریافت نہیں کر سکے، یہ کہنا چاہیے۔ کسی بیماری کو لا علاج کہنے کے بجائے یہ ڈاکٹر صاحبان محتاط جملہ کہیں کہ ابھی تک اس کا ڈاکٹروں کی فیلڈ میں علاج دریافت نہیں ہوا ہے، اس طرح کا محتاط جملہ کہنا چاہیے، لا علاج نہ کہا جائے کہ کوئی بیماری بحکم حدیث لا علاج ہے ہی نہیں۔
افضل بٹ میرا نام ہے، اور دعوت اسلامی کا یہ ترجمان جو مدنی چینل ہے، اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جب عام کنسپٹ یہ پوری دنیا میں ہے کہ ولگر اشتہارات کے بغیر ٹی وی چینل نہیں چلایا جا سکتا، اور میرا خیال ہے کہ دعوت اسلامی کے اس چینل نے کم از کم پوری دنیا کے بڑے سے لے کر چھوٹے چینل کا یہ دعویٰ غلط ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ کے پروگرام اچھے ہوں، آپ اچھے طریقے سے لوگوں کو اپنا پیغام دینا چاہیں، تو خواتین کے بے پردگی کے اشتہارات کے بغیر ولگریٹی کے بغیر بھی چینل کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کامیابیاں جو ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ ہے, اور میں دعوت اسلامی کے امیر جناب الیاس قاضی صاحب کو اور ان کے تمام متوسلین کو اس پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
بابا مجھے آپ کو وہ اعلان یاد ہوگا جب پہلی مرتبہ آپ کو پتا چلا کہ مدنی چینل کی اجازت مل گئی ہے, عصر کی نماز کے بعد اعلان ہوا تھا, غالباً اسی روز مغرب کی نماز کے بعد شکرانے کے نوافل پیدا کیے گئے تھے غالباً, اور وہ بدھ کا دن تھا
ماشاءاللہ,
اور اگلے دن جو میرا تھی اور ہم نے براہ راست مدنی چینل کا اپنا ہفتہ وار اجتماع مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا تھا.
وہ جو خوشیاں جو ہوتا نا,
آپ کو جس طرح آپ کو اطلاع ملی تھی آپ کو وہ شاید یاد ہوگا, تو
وہ بھول گیا ہوں.
اب مجھے بالکل یاد ہے, میں اسلام آباد میں تھا بابا, اور میرے ہاتھ میں اسلام آباد میں رات کو میرا اجتماع تھا.
اچھا.
اور حاجی یافور کو مطلب یہ عرض کی تھی, یار وہ اٹھوں نا, صبح پہنچا تھا میں اسلام آباد, اٹھوں تو یار وہ ایسی ترکیب ہو نا کہ پرمیشن مل گئی ہو یار, تو بھائی اٹھا تو وہ تو پرمیشن لے کر بیٹھے ہوئے تھے یافور بھائی, کہ یہ پرمیشن وہیں سے آپ سے رابطہ ہوا, اور راتوں رات وہ اجتماع جی شاہد نہیں کیا, میں راتوں رات یہیں حاضر ہوا, پھر وہ ساری ترکیب بنی اور یہ ہوا کہ کل کا اجتماع براہ راست. وہ جو لمحات تھے فیضان مدینہ کے اندر, اوف, جو SMS چلے تھے اس ٹائم پر, دیکھنے جیسا منظر.
سب صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں خوشی کی لہر دوڑی تھی. 10 رمضان المبارک کو مکہ پاک میں ہمیں اطلاع ملی تھی, اور اسی شام کو ہی مکہ پاک میں ہم نے مدنی چینل شروع کر لیا تھا. فوراً ترکیبیں بنائی گئیں, اسلامی بھائی دوڑے کہ ہمارا مدنی چینل آ گیا ہے, اور وہی پہلا دن جو ہے الحمدللہ وہاں بھی مدنی چینل شروع ہوا. بہت تیزی کے ساتھ دنیا بھر میں اسلامی بھائیوں نے اس میں ورکنگ کی اور ماشاءاللہ دیکھنا شروع کر دیا تھا. خوشی کا عالم تھا یقیناً.
پاپا مجلس سے آئمہ کی طرف سے SMS آیا ہے, ان شاء اللہ عز و جل ہماری مجلس کے تحت بھی مختلف مساجد میں شکرانے کے نوافل کی ترکیب بنائی جائے گی
انشاء اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگنے والے کو بروز قیامت سزاؤں کی وعید ہے. جب اسلامی بھائی مسجد میں آتے ہیں تو آگے جگہ خالی ہوتی ہے اور پیچھے ہی بیٹھ جاتے ہیں, تو ہم مسجد سے باہر بیٹھیں یا ان کی گردنیں پھلانگیں جبکہ آگے جگہ خالی ہے؟
جمعے میں گردن پھلانگنا یہ حدیث شریف میں سختی سے ممانعت کی گئی ہے. جو ایسا کرے گا اس کو جہنمیوں کا پل بنا دیا جائے گا. بہار شریعت جلد اول صفحہ 768 مسئلہ نمبر 21. امام سے قریب ہونا افضل ہے, مگر یہ جائز نہیں کہ امام سے قریب ہونے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگے. البتہ اگر امام ابھی خطبے کو نہیں گیا ہے اور آگے جگہ باقی ہے تو آگے جا سکتا ہے, اور خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آیا تو مسجد کے کنارے ہی بیٹھ جائے. جو کان لگا کر قرآن کریم کی ایک آیت سنے قیامت کے دن اس کو ایک نور ملے گا. تو سورۃ الملک میں 30 آیتیں اور یاسین شریف میں 83, پھر یاسین شریف سننے کا ثواب 20 دینار خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے.
اس کے بعد پیش کیا گیا سلسلہ, آئیے دعا کریں.
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی میں ہائے ہا دو چشمی والا ہا مت پڑھیے گا ورنہ معنی غلط ہو جائے گا. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. کس کس کو یاد ہو گئی؟ سبحان اللہ, کافی ساروں کو یاد ہو گئی. آپ سنائیں گے؟
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض یا حی یا قیوم
ولا فی السماء
یا حی یا قیوم.
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، انہوں نے کوشش کر کے دعا سنائی ہے. ان کے لیے رسالہ لینے سے پہلے کوئی نیت کا تحفہ، چاند رات سے ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ، 30 دن، 12 دن، 3 دن مدنی قافلے میں سفر اگر ہو جائے، 3 دن بس، چلیے 3 دن پہ قبول فرما لیں. اور آپ میں سے یہاں سے کوئی سنائے؟ اچھا آپ سنا دیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم.
سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے پہ پابندی تو نہیں نا بھائی؟ قوم لوط کی تباہ کاریاں ماشاء اللہ آپ نے دعا یاد کر کے سنائی، تو کوئی اچھی نیت کا تحفہ بھی پیش کر دیں. مدنی حلیہ، رخ پہ داڑھی، کیا نیت فرما رہے ہیں آپ؟ داڑھی شریف رکھیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے پہ پابندی تو نہیں ہے؟ بارک اللہ کی بھی دعا دے دینے، اور اب تک جو آپ نے مڈائی اس کی توبہ کر لیجیے گا، قبول فرمائیے. اور آپ میں سے کون اسلامی بھائی سنائے گا؟ ماشاءاللہ، چلیں آپ سنا دیجیے. جی آپ سنا دیجیے. اچھا جس کو کہتے ہو پیچھے دیکھتے ہیں، کسی اور کو تو نہیں کہہ رہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الذی لا یضر من شیء فی الارض
من اسمی
شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انہوں نے بھی سنانے کی بھرپور کوشش کی ہے، اگرچہ تھوڑی سی انشاءاللہ وہ بھی بہتر ہو جائے گی. تو آپ کیا نیت کریں گے؟ آپ کوئی داڑھی شریف، کوئی امامہ شریف، مدنی قافلے کا تحفہ، کیا تحفہ دیں گے آپ چاند رات سے قافلے میں؟ سبحان اللہ، قبول فرمائیے.
اس کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سسکیوں اور ہچکیوں کے ساتھ اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی سعی سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا.
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، اللہ تعالی ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا. اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے. رحمت الہی کے تو کیا کہنے، ہر رحمت آسمان و زمین کے طبقات کے برابر ہوگی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی شخص کو نزعہ کے عالم میں دیکھ کر اس سے دریافت فرمایا، تم خود کو کس حال میں پاتے ہو؟ اس نے عرض کی، میں گناہوں سے ڈرتا ہوں اور رحمت الہی کا امیدوار بھی ہوں. تب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے وقت میں جس شخص کے دل میں یہ دو باتیں جمع ہوتی ہیں، رب تعالی اسے ڈر سے نجات دیتا ہے اور اس کی امید بر لاتا ہے. مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنا کہ ایک ماں اپنے بچے کا شفقت کرتی ہے. حدیث قدسی ہے، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی. ہم گناہگار سیاہکار اس رب کریم سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، وہ اپنی رحمت سے نہ صرف ہمارے مریضوں کو شفا دے، نہ صرف ہمارے قرض داروں کے قرضے اتار دے، نہ صرف گھریلو ناچاکیاں دور فرما دے، نہ صرف پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، نہ صرف دکھیاروں کے دکھ درد دور کرے، نہ صرف بے چینوں کو چین دے، نہ صرف بے قراروں کو قرار دے، نہ صرف بے سکونوں کو سکون دے، نہ صرف بے اولادوں کو اولاد دے، بلکہ مولا ہمیں مغفرت کی بھی بھیک عطا کر دے. ہم بھی تیری رحمت کی بارش میں نہالے مولا، کہ اللہ ہم رہ نہ جائے، معاف کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. ہم گناہگار حاضر ہیں، تیری رحمت کی بھیک لینے کے لیے حاضر ہیں.
تیرے کرم کی بھیک لینے کے لیے حاضر ہیں. ہم پر اپنی رحمتوں کا می برسا, ہمیں گناہوں سے بچا اور ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا کر, اور ہم یہ رمضان تیری فرما برداری کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہو جائیں, تیرے کرم سے گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. تو اپنی رحمت سے ہمیں گناہوں سے بچا لے, تو اپنی رحمت سے ہماری زبان کو قفل مدینہ نصیب کر دے. اپنی رحمت سے, اپنی رحمت سے, اپنی رحمت سے. تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق صادق بنا دے. ہمارے پاس کوئی ایسا عمل تھوڑی کوئی ہے جو اس کے آگے وسیلے کے طور پر پیش کر سکے, مولا یہ عمل کے صدقے معاف کر دے. ہمارے میں ایسا ہے ہی نہیں کچھ بھی, صرف اس کی رحمت ہے, صرف اس کی رحمت ہے, صرف اس کی رحمت ہے کہ جب اس کی رحمت ہم پر کرم کرے گی ہمارا بیڑا پار ہو جائے.
فضل کی رحمت کی التجا ہے
کے بعد مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم عطاری مدہ ذلہ العالی کا سلسلہ قرآنی سورتوں کا تعارف پیش کیا گیا.
قرآن پاک کی دسویں سورت سورہ یونس ہے. اس سورہ مبارکہ میں چونکہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بھی ہے اس لیے اس کا نام سورہ یونس ہے. یہ سورت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 109 آیتیں اور 11 رکوع ہیں. اس سورہ مبارکہ کا آغاز قرآن پاک کی شان سے ہے, حروف مقطعات سے ابتدا ہے. الف لام را, تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے اس معاملے کو بیان کیا کہ انہیں اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کی طرف وحی نازل فرمائی, یعنی انہی میں سے ایک آدمی کو منتخب کیا, یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اور ان کی طرف وحی نازل فرمائی. لوگوں کو اس پر تعجب ہے. قرآن پاک اور قرآن پاک کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظمت کو بیان فرمایا، فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، کاموں کی تدبیر فرماتا ہے، یعنی دنیا جہان میں جتنے کام ہیں ان تمام کی تدبیر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے۔ اس کے بعد کفار کے لیے جہنم کی وعید اور اہل ایمان کے لیے جنت کی بشارت بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لوگ جس طرح اچھائی طلب کرتے ہیں اسی طرح برائی بھی طلب کرتے ہیں، جیسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے خلاف ہی بد دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ میں مر جاؤں، میرا یہ ہو جائے، یا اپنی اولاد کے لیے برائی طلب کرتے ہیں کہ میری اولاد مر جائے، یہ ہو جائے۔ کفار کا یہ طریقہ تھا کہ کفار خود کہتے تھے کہ بھی جو عذاب ہمارے اوپر لے کر آنا ہے وہ لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر برائی بھی اسی طرح جلدی کے ساتھ بھیجتے جس طرح وہ اچھائی طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اچھائی دے دیتا ہے، اگر اسی طرح ان پر برائی بھی جلدی بھیج دے تو پھر لوگوں کا تو سارا معاملہ ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ عذاب مانگیں گے اور عذاب ان پر نازل ہو جائے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی نفسیات بیان کی اور بطور خاص جو کفار ہیں ان کے حوالے سے بیان کیا، فرمایا کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پھر ہمیں لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، ہر حالت کے اندر پکارتا ہے، بیٹھے بھی دعائیں مانگ رہا ہوگا، کھڑے ہو کر بھی دعائیں مانگ رہا ہوگا، لیٹ کر بھی دعائیں مانگ رہا ہوگا کہ یا اللہ یہ مشکل دور کر دے، تو مشکل دور کر دے گا تو میں تیری ساری زندگی عبادت کروں گا، تیری اطاعت کروں گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے مشکل کو دور کر دیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ایسے چلا جاتا ہے کہ گویا اس نے کبھی خدا کو پکارا ہی نہیں، یعنی خوشی جب اس پہ آ جاتی ہے اور مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا نام نہیں لیتا۔ اصل میں یہ خصلت تو کفار کی ہے لیکن مسلمانوں کو بھی اس حوالے سے غور کرنا چاہیے کہ ان کی عادت بھی تو یہ نہیں کہ اگر گھر کے اندر بچہ بیمار ہے یا ماں باپ بیمار ہیں یا آدمی خود بیمار ہے یا کاروبار میں مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی دعائیں مانگی جائیں اور جہاں جہاں پر دعائیں ہوتی ہیں وہاں سے پوری دنیا کا سفر کر کے بھی وہاں دعا کے لیے پہنچ جائیں، اور جب وہ مصیبت دور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا نام بھی زبان پر دوبارہ نہ آئے۔ یہ اگر وصف کسی میں پایا جاتا ہے تو یہ وصف نہایت ہی کبھی ہے۔ اس کے بعد متعدد آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد چیزوں کو بیان فرمایا، عذاب کا تذکرہ ہے، جنت کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور اس کی قدرتوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے، دنیا کی حقیقت بیان کی کہ دنیا کی جو مثال ہے وہ اس پانی کی طرح ہے جو آسمان سے اترتا ہے اور اس کے ساتھ زمین سے جو ہے وہ پھل پھول اور زمین سے کھیتی باڑی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی اس اپنی جب یہ سمجھتا ہے کہ میرا کھیت جو ہے وہ اپنا پھل لے آیا ہے اور کھیت کے اندر جو فصل پیدا ہو چکی ہے، لیکن اچانک جو ہے اس وقت اس کے اوپر کوئی آفت آ جاتی ہے اور وہ سارے کا سارا تباہ ہو جاتا ہے، جیسے طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، اب ساری کی ساری فصل تباہ ہو گئی۔ تو دنیا کی جو حقیقت ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دنیا میں بڑا قدرت والا، بڑا کر و فر والا، بڑا کچھ سمجھتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو اس دنیا کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ دنیا کروڑوں اربوں جتنے بھی اس کے پاس مال ہو وہ سارے کا سارا اس کے ہاتھ سے ایک آنکھ جھپکنے کے اندر بالکل ختم ہو جاتا ہے۔
اس سلسلے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا، مبلغ دعوت اسلامی و نگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری، مدعی ذلہ العالی کا سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک۔
ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کریم نے بڑی عاجزی عطا فرمائی، بڑی قصاری عطا، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ کون بیان کر سکتا ہے؟ قرآن آپ کے حسن اخلاق کی تعریف کرتا ہے، قرآن آپ کے مقام و مرتبے کی تعریف کرتا ہے، لیکن عاجزی اور انکساری اور توازو کا عالم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توازو، عاجزی اور انکساری کے واقعات سے کتابیں بھری ہوئی ہیں. جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف لے جا رہے تھے اور سواری کی جو پشت تھی اس پر کوئی زین وغیرہ نہیں تھی, پشت ننگی تھی. تو قبا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی, یا وہ ہمراہ تھے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو ہریرہ کیا میں تمہیں اپنے ساتھ سوار نہ کر لوں؟ عرض کیا, آقا جیسے آپ کی خوشی. اب سوار ہونے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکڑا, جیسے چھلانگ سے لگاتے نا وہ سوار ہونے کے لیے, اور وہ جیسے سلیپ ہو جاتا نا آدمی, تو یہ جیسے سلیپ سے ہو گئے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک ساتھ زمین پر تشریف لے آئے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر سوار ہوئے اور دوبارہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں سوار نہ کر لوں؟ عرض کیا, کہ جیسے آپ کی خوشی, اور میرے ساتھ سوار ہو جاؤ. دوسری بار سوار ہونے لگے تو دوسری بار بھی وہی ہوا جو پہلی بار دبا ہوا تھا. تیسری بار بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے, آقا اب مجھ میں ہمت نہیں کہ تیسری بار بھی پھر آپ میرے ساتھ نیچے تشریف لے آئیں. یہ انداز ہے محبت, یہ انداز شفقت, اور یہ انداز تواضع اور عاجزی اور ان کی ساری جو ہے, اس کی میرے پیارے اسلامی بھائیوں بڑی اہمیت ہے, اس کی بڑی قدر ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی عاجزی ان کی ساری عطا فرمائے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تواضع اور عاجزی اور ان کی ساری کے عنوان پر جو کچھ لکھا جاتا ہے, اس میں یہاں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کوئی شخص سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی سرگوشی کرتا ہے, جیسے کان میں یوں نہیں بات کرتے ہیں, بات کرنی ہوتی ہے, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا کان مبارک اس سے ہٹاتے نہیں تھے جب تک وہ اپنی بات پوری نہ کر لیتا, فارغ نہ ہو جاتا. اور جب کوئی آپ کا دست مبارک پکڑتا تو جب تک وہ دست مبارک کو پکڑے رہتا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اپنے دست مبارک اسے کھینچتے نہیں تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلام پہل فرماتے, اپنے صحابہ سے مصافحہ فرماتے, ملاقاتیوں کی عزت افزائی فرماتے, بسا اوقات اپنی چادر مبارک ان کے لیے پیش کر دیتے. تو اس طرح کے واقعات سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بے حد و بے شمار ملتے ہیں. یہاں تک کہ جو گھر کے معاملات اگر دیکھیں, جب گھر میں تشریف لاتے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جیسے فارغ نہ رہتے. اگر کوئی کپڑا ہٹا وغیرہ ہوتا تو اس کو سی لیتے, اپنے نالے نے مبارک کی خود مرمت فرما لیتے, کنویں سے ڈول نکالتے اور اس کی مرمت فرما لیتے, اپنے یا جانوروں کے دودھ خود ہی دھو لیتے نکال لیتے, اپنے مزید ذاتی کام خود سر انجام دیا کرتے. کاشان اقدس کے اندر بھی بعض ایسے کام ہوتے جو خود ہی کر لیتے. عام طور پہ جو عموماً گھر میں ایسے کام وغیرہ ہوتے ہیں, اپنی اونٹنی مبارک کو چارہ بھی ڈال دیتے, خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آٹا گوندنے کی بھی روایتیں ملتی ہیں, یہاں تک کہ بازار سے اپنا سودا سلف لانے کی بھی روایتیں ملتی ہیں. اور کتابوں میں لکھا یہ سارے کام کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اپنے صحابہ کو تواضع اور انکساری کا طریقہ سکھائیں اور تکبر اور غرور سے باہر رہنے کی عملی صورت ان کے سامنے رکھیں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع عاجزی اور انکساری کا ایک عالم تھا. اور ایک معاشرتی زندگی میں جس طرح انسان کو تواضع عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور بیلنس کے ساتھ اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے اور غرور و تکبر سے بچ کر رہنا چاہیے, اس کی یہ گویا کہ یوں سمجھے کہ عملی تصویر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات مبارکہ سے ملتی ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, میں عاجزی تواضع اور انکساری کے متعلق چند مدنی پھول سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی طرف بڑھا رہا تھا. اس کا جو الٹ ہے, جیسے کہ عاجزی انکساری کا جو الٹ ہے, جو تضاد ہے, تکبر. بزرگان دین تکبر سے بچ کر عاجزی کیا کرتے تھے, انکساری کیا کرتے تھے, خود کو کمتر سمجھتے تھے. ان کے تصورات اور ان کے خیالات بڑے مدینہ تھے. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے, اگر کوئی اعلان کرنے والا مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر اعلان کرے کہ تم میں سے جو سب سے بڑا ہے وہ باہر نکلے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم مجھ سے پہلے کوئی نہیں نکلے گا. ہاں جس میں دوڑنے کی زیادہ طاقت ہو وہ مجھ سے پہلے نکلے گا. راوی کہتے ہیں جب حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ غفار کی یہ بات حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا اسی وجہ سے تو وہ مالک ہیں. یا میں ایک اور بات بھی عرض کروں, اب عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ یہ دونوں ہم اثر ہوئے. ہمارے یہاں جب کوئی اس طرح کی کسی کی انکساری اور عاجزی کی بات پہنچتی ہے تو ہمارے اندر جو مختلف قسم کے جو برائیوں کے جراثیم ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں اور ہم کسی کے بارے میں اچھی رائے قائم کرنے کے بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے اور اس سے کچھ سیکھنے کے بجائے اب یار پتہ ہے بھی یار کوئی ہوگا سننے والا کسی کو دکھانے کے لیے بول دیا ہوگا اس نے فوراً تھاک کر کے ہم غیبتیں بھی کریں گے پھر تہمتیں بھی باندھیں گے بہتان بھی باندھیں گے بدگمانیاں بھی کریں گے. ہمارے ذہن کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ جب کوئی بات پتہ چلتی ہے تو اس کے بارے میں ویری فرسٹ ٹائم سب سے پہلی مرتبہ کوئی اچھا خیال آنے کے بجائے منفی خیال کیوں آ جاتا ہے. کسی کے بارے میں اچھے و تعریفی کلمات بیان کرنے کے بجائے ہماری زبان سے اس کے لیے برائی کیوں نکلتی؟ کیا کوئی اچھا بن نہیں سکتا؟ ہاں کوئی میری تعریف کرے گا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, میں اپنی اس اچھائی جو میرے منہ پر ہو رہی ہے میں اپنی اس ہونے والی میرے منہ پر اچھائی میں اپنی کو خامیاں نکالتا ہوں کہ یار آپ کو میری یہ بات اچھی لگی, اب وہ کیا پتا کہ میری اس بات میں کتنی برائیاں تھیں. لیکن جب کسی تیسرے کی بات ہم کو پتا چلتی ہے ہم فوراً اس کی اس اچھی بات میں اس کی اس اچھی عادت میں اس کی اچھے کام میں کوئی نہ کوئی مائنس پہلو ضرور نکالتے ہیں. کیا اس کی کوئی یہ وجہ ہوتی ہوگی کہ ہم اگلے کے ذہن میں اس کا مقام نہیں بننے دینا چاہتے اور اپنی ہی شخصیت کی دھاگ بٹھانا چاہتے ہیں؟ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگلے کو گھٹیا سمجھتے ہیں, تکبر تو نہیں آ جاتا ہمارے اندر, ارے وہ کب وہ دن آئے گا کہ مجھے میری خرابی نظر آئے گی؟ ہم کب تک دوسرے کی گریبانوں میں جھانکتے رہیں گے؟ ہمیں وہ کب سعادت نصیب ہوگی کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکنے والے بن جائیں؟ یقین مانیے ہمارے اندر اتنی کمزوریاں ہیں, ہمارے اندر اتنی برائیاں ہیں کہ اگر ایک مرتبہ خلوص دل کے ساتھ للہیت کے ساتھ رب کی رضا کے ایک بار بد باطن میں جھانکنے کی سعادت نصیب ہو جائے ارے سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملے گی, اتنی برائیاں نظر آئیں گی. اللہ میں حقیقی عاجزی ان کے سارے توازن لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میں تو گناہ گار سیاہ کار بدکار فقیر حقیر اس طرح, اور کوئی بولے او فقیر تو اپنے مور کے دیکھے تو ہوتا کون ہے میرے کو فقیر بنے, آپ بھی تو خود کو فقیر کہتے ہو. میں اپنے منہ سے خود کو فقیر کہتا ہوں, تم کون ہوتے ہو مجھ کو فقیر کہنے والے؟ فقیر کدھر کے, پھر اس کو فقیر بنا دیں گے دو منٹ کے اندر اندر. ہم کیوں اتنا کال آف فیل کے تضاد کے ساتھ چلتے ہیں؟ آخر کب تک ہم دوسروں کو اچھا لگانے کے لیے اس طرح کی کیفیت اختیار کریں گے؟ ہائے ہائے میں بھی بول رہا ہوں, پتہ نہیں ان جملوں کا قیامت کے دن کیا بنے گا, سمجھ نہیں آ رہی. اللہ حقیقی عاجزی عطا کر دے. بس اس کے بارے میں سنا پڑا ہے, یہ کیا ہوتی ہے, اس کی لذت کیا ہوتی ہے, نصیب ہو جائے. کاش دعا کرے مدنی چلے کے ناظرین, دعا کرے میرے لیے بھی دعا کرے, اللہ ہم سب کو نصیب کر دے. حضرت سیدنا شیخ ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن جید عالم دین اور بہت بڑے فقیہ تھے, ایک روز شدید بارش اور کیچر کے موسم میں اپنے عقیدت مندوں کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ سامنے سے ایک کتا آتا دکھائی دیا. اب دیوار کے ساتھ لگ گئے اور کتے کے گزرنے کے لیے راستہ چھوڑ دیا. تو کتا قریب آیا تو آپ نچلی طرف کیچڑ میں آ گئے اور راستے کا اوپری صاف حصہ کتے کے گزرنے کے لیے چھوڑ دیا. تو کتا گزر گیا تو آپ کے ہمراہیوں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر افسوس کے آثار موجود ہیں. عرض کی, حضرت آج ہم نے ایک حیران کن بات دیکھی کہ آپ نے کتے کے لیے صاف راستہ چھوڑ دیا اور خود کیچڑوں میں پاؤں رکھ دیا. آپ نے جواب دیا, جب میں پہلے دیوار کے ساتھ لگا تو مجھے خیال آیا کہ میں نے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوئے اپنے لیے صاف جگہ منتخب کر لی. میں ڈرا کہ میری اس حرکت کے باعث کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, لہذا میں وہ جگہ چھوڑ کر کیچڑ میں آ گیا. یہ تو کیفیتوں کی بات ہے ان کی, یہ کس قدر چیک لگا کر بیٹھے تھے, یہ کس قدر اپنی ایک ایک حرکت پر فوراً انالائز کر لیتے تھے, تصور باندھ لیتے تھے, چیک کر لیتے تھے کہ یار یہ درستی کیا میں نے, اور پھر اپنے اس عمل کو اللہ کی رضا کے مطابق جو اس وقت ان پر توفیق الہی سے جو چیز ان پر آتی وہ بدل لیتے اپنے آپ کو. تو اللہ کرے کہ ہم تکبر سے بچ کر عاجزی کرنے والے بن جائیں اور تکبر کو سمجھنے کی کوشش کریں, تکبر سے بچنے کی کوشش کریں. تکبر کی تعریف بھی سمجھنی ہے, تکبر کسے کہتے ہیں. چنانچہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں یعنی تکبر یہ کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھے. سمجھتا ہے کیا ہے خود کو؟ جانتا نہیں ہے مجھے دو ٹکے کے آدمی، تیری اوقات کیا ہے؟ جانتا نہیں ہے تو مجھے کو چوٹی کی طرح مسل دوں گا، چوٹی کی طرح. کیوں اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے بھائی؟ ایک موت کا جھٹکا قبر میں اتار کے رکھ دے گا. چھوڑے یہ بڑے بڑے بول بولنا، عاجزی اختیار کیجئے، تواضع اختیار کیجئے، انکساری اختیار کیجئے.
اس کے بعد سلسلہ قرآنی قصے نشر کیا گیا، اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں.
شداد اپنے وزراء کے ساتھ اس جنت سے صرف ایک دن اور ایک رات کے فاصلے پر رہ گیا، تو خالق کائنات، مالک لم یزل، قادر مطلق، خدا بزرگ و برتر عز و جل نے اس پر عذاب بھیجا. آسمان سے ایک چیخ سنائی دی، شداد نامراد اپنی بنائی ہوئی جنت کی ایک جھلک دیکھے بغیر ہی اپنے تمام ہمراہیوں ساتھیوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا. سب لشکری تباہ و برباد ہو گئے، کوئی بھی اس شہر میں داخل نہ ہو سکا. اب قیامت تک بھی کوئی اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا. جنتی محل کا سودا امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے، اس سے صفحہ نمبر 39 سے عرض کر رہا ہوں. وہ نادان لوگ جو بلا ضرورت مکان، دکان، اس کی تعمیر، اس کی تزئین، اس کی ڈیکوریشن منہمک رہتے ہیں. بس سال تبدیل ہوا، فیشن تبدیل ہوا، ٹائلیں تبدیل ہوں گی، کچن کا انداز تبدیل ہوگا، واش روم کا انداز تبدیل ہوگا، لاکھوں لاکھ خرچ کر دیتے ہیں، کروڑ کروڑ خرچ کرتے ہیں، بلا وجہ خرچ کر دیتے ہیں. سنیے مشکاہ شریف حدیث نمبر 5182. مالک کون و مکان رسول ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان، مسلمان کو ہر خرچ کے عوض اجر دیا جاتا ہے سوائے اس مٹی کے. اب اس حدیث کی شرح سنیے، مرآد جلد 7 صفحہ 19 سے. مفتی صاحب فرماتے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ شریعت کے مطابق کھانے پینے، لباس وغیرہ خرچ کرنے میں ثواب ملتا ہے، کہ چیزیں عبادات کا ذریعہ ہیں، مگر بلا ضرورت مکانات بنانے میں کوئی ثواب نہیں. لہذا عمارات سازی کا شوق نہ کرو کہ اس میں وقت اور مال دونوں کی بربادی ہے. خیال رہے یہاں دنیاوی عمارتیں وہ بھی بلا ضرورت بنانا مراد ہے. مسجد، مدرسہ، خانقاہ، مسافر خانہ اچھی نیت کے ساتھ بنانا تو عبادت ہے، کہ یہ تو صدقات جاریہ ہیں. یوں ہی اچھی نیت کے ساتھ بقدر ضرورت مکان بنانا بھی ثواب ہے، کہ اس میں سکون سے رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا. بعض لوگ دیکھے گئے کہ وہ ہمیشہ مکان کے توڑ پھوڑ، ہر سال نئے نمونے کے مکانات بنانے ہی مشغول رہتے ہیں. یہاں اچھی نیت کے ساتھ یہی مراد ہے. ہمارے غوث پاک قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، شہباز الہ مکانی، قندیل نورانی، غوث سمادانی، حضرت شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی ایک شخص کے قریب سے گزرے. اپنے گھر کی مضبوطی کے لیے تعمیرات کر رہا تھا. غوث پاک نے برجستہ عربی اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم ہمیشہ رہنے والوں کا مکان بنا رہے ہو؟ اگر تمہیں سمجھ ہو تو اس میں تھوڑی مدت رہو گے. اس شخص کے لیے پیلو کا سایہ ہی کافی ہوتا ہے جس کے پاس قیام کے لیے فقط ایک دن ہوتا ہے، دوسرے دن اس سے کوچ کر جاتا ہے. حضرت سیدی علی خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی درویش کو مکان بناتے ہوئے دیکھا تو اس کی مذمت کی، فرمایا تم اس مکان پر جو کچھ خرچ کرتے ہو اس سے تمہیں سکون و اطمینان حاصل نہ ہوگا. کتنا عبرت والا شعر ہے. اونچے اونچے مکان تھے جن کے، تنگ قبروں میں آج آن پڑے، آج وہ ہیں نہ ہے مکان باقی، نام کو بھی نہیں ہے نشان باقی. شداد اپنی بنائی ہوئی جنت میں پہنچ نہ سکا. ایک عبرتناک واقعہ ملتان شریف کا سنیے. دھن کمانے کی دھن ہے، اس کے لیے وطن کو چھوڑا، شہر خاندان کو چھوڑا اور دوسرے ملک میں چلا گیا. خوب مال کمایا، گھر بھجوایا، اس کے اور گھر والوں کے بہا مشورے سے عالی شان کوٹھی بنائی گئی، بنگلہ بنایا گیا. سالہا سال یہ نوجوان رقم بھیجتا رہا، گھر والے مکان بناتے رہے، اس کو سجاتے رہے، یہاں تک کہ تکمیل ہوئی. یہ شخص وطن واپس آیا، اس عالی شان مکان میں رہائش کے لیے تیاری عروج پر تھی، مگر آہ مقدر، اس مکان میں منتقل ہونے سے تقریباً ایک ہفتہ قبل اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ نوجوان جو وطن کو، شہر کو، خاندان کو، ملک کو چھوڑ کر کہیں دور جا بسا تھا اور سال ہا سال جوانی کے اس نے رقم کمانے کے لیے صرف کیے، وہ اپنے عالی شان مکان میں جانے کے بجائے قبر میں منتقل ہو گئے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مکان کو دیکھا تو اولاً خوش ہوئے، پھر رونے لگے اور کچھ اس طرح کا فرمایا کہ اگر تجھ میں رہنا ہوتا تو میں غم نہ کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبرت کی توفیق عطا فرمائے۔
پھر آپ نے ملاحظہ کیا، شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ۔
اگر کوئی شخص حرام کام کرتا یا حرام کام کر رہا تھا، اب وہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، تو ڈائریکٹ چھوڑے گا پاپا تو وہ اس کے بال بچے اور گھر والوں کا کیا ہوگا؟ تو اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔
حرام کام جو ہے نا وہ قابل ترک ہوتا ہے، اور اس میں سانس بعد میں لے بندہ، پہلے اس سے جان چھڑا لے اور توبہ کر لے۔ یہ ایک مبالغہ ہے کہ مطلب آہستہ آہستہ چھوڑنا، شراب آہستہ آہستہ چھوڑو ورنہ بیمار ہو جاؤ گے۔ بعض اوقات شاید ڈاکٹرز بھی ایسے مشورے دے ڈالتے، تو یہ نہیں چلے گا۔ بلکہ جو اللہ نے حرام کیا نا، اس میں بس اس کو فوراً ہی چھوڑنا ہے۔ تو اس لیے اگر معاذ اللہ رزق حرام کی ترکیب ہے تو اس کو فوراً سے پیشتر اس کو ترک کرنا ہے، اس کی توبہ کرنی ہے، توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں۔ تقاضے سے مثلاً یہ کہ چوریاں کرتا ہے، یہ بھی ایک حرام آمدنی کا ذریعہ ہی ہے۔ تو اب یہ کہ آہستہ آہستہ چھوڑے گا یا کیا کرے گا، تو توبہ بھی کرے گا، اور جن جن کی چوریاں کی ہیں ان تک چوری کا مال پہنچائے گا بھی۔
بعض لوگ ایسے اداروں میں بابا جاب کرتے ہیں جن میں جاب کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہوتا، اور وہاں کی جو آمدنی سیلری وغیرہ ہوتی ہے وہ ان کے لیے جائز نہیں ہوتی۔ ایسی صورتحال میں جب ان سے مشورہ کیا جاتا ہے کہ آپ یہ چھوڑ دیں، تو وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں جیسے ابھی یہ سائل نے جیسے سوال کیا کہ چھوڑ تو دیں لیکن آگے کوئی راستہ بھی تو ہو، چھوڑ کر یوں بیٹھ جائیں گے تو گھر کا کیا ہوگا، تو اخراجات کا کیا ہوگا، کرائے ہیں، فلاں ہیں، یہ تو یار کوئی دعا کرو کوئی ایسا راستہ میرے لیے نظر آ جائے، کوئی ایسا رزق کا راستہ کھل جائے، کوئی ایسا نوکری مل جائے یا کوئی ایسا کام ہو جائے تو یار میں اس کو چھوڑ دوں۔ تو ایسوں کو کیا سمجھائیں ہم؟
کوئی اچھی ترکیب بن جائے، اچھا روزگار مل جائے، تو اس طرح مطلب یعنی کہ وہ ذہن ہوتا ہے۔ ان کو تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس طرح سمجھایا کہ غالباً بایزید بستامی قدس سرہ سامی کی حکایت بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سیدنا بایزید بستامی قدس سرہ سامی سے کسی نے اسی طرح کی بات کی کہ میں ایک دم سے وہ حرام چھوڑ نہیں سکتا، میرے بال بچے بھوکے مریں گے، میرے پاس کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو جلال آیا اور فرمایا دیکھو دیکھو یہ کیا کہتا ہے، کہ کیا اللہ حلال روزی نہیں دے سکتا کہ حرام سے اس کے بال بچے پلیں گے؟ تو اس طرح فرمایا۔ تو جب ہم رب پر ایمان لائے ہیں اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا نام رزاق ہے، پھر یہ بھی ہم تسلیم کرتے ہیں واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تمام روزی دینے والوں سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں اسی طرح کا سوال ہوا تھا کہ میں وثیقہ نویسی کرتا ہوں اور وہ سود کے تعلق سے اٹھا، سودی کاغذات میں لکھتا ہوں، تو اس پر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس نے سوال عرض کیا تھا کہ آپ جیسا فرمائیں، جو حکم شریعت تو مجھے بیان فرما دیں، آپ اگر مجھے فرمائیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے تو میں نے اس کو چھوڑا، اگرچہ مجھے اس نے یہ صراحت کی تھی کہ مجھے اور کچھ آتا نہیں ہے، یہی کام آتا ہے، مگر میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو سرکار اعلی حضرت نے جواب میں اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس کو اس طرح مخاطب فرمایا، اے بندے اپنے رب سے ڈرنے والے، اور اس کی حوصلہ افزائی فرمائی اور حکم شریعت بیان فرمائے کہ تم نے جو سوال کیا اور تمہارا جو یہ طریقہ یہ شرعاً درست نہیں ہے، گناہ کا کام ہے اور یہ تمہاری روزی جو ہے وہ حلال نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ کیوں مطلب اس طرح پریشان ہوتا ہے کہ میں یہ حرام روزی چھوڑ دوں گا تو میں بھوکا مر جاؤں گا؟ جب تک رب کریم نے ہمیں زندہ رکھنا مقدر فرمایا، یعنی اس نے طے کیا ہے کہ فلاں کو اتنا اتنا عرصہ زندہ رکھے گا، تو اب اس کو زندہ رکھنے کے لیے اگرچہ وہ بغیر رزق کے بھی زندہ رکھنے پر قادر، لیکن جو اس کی ایک عادت کریمہ ہے اس کے مطابق وہ اس کی روزی کا بھی ضرور کفیل ہے، اور اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے کہ زندہ رکھنا ہے 60 سال زندہ رکھنا ہے، 60 سال تک وہ روزی دے گا۔ تو اس لیے فوراً سے پیشتر رزق حرام سے توبہ کرنی ہے اور رزق حلال کی جد و جہد شروع کرنی ہے، آپ بھوکے نہیں مر جائیں گے۔ اللہ پر توکل کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ حدیث پاک کا مضمون بلکہ تقریباً یہی الفاظ ہیں، جو جسم حرام کے ذریعے پلے گا بڑھے گا تو وہ جسم جو ہے جہنم کے زیادہ لائق ہے۔ مسلمان یہ حکم قرآن کا پابند ہے، احکام حدیث کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، اسے اپنی اٹکل سے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جو شریعت کا ہے وہی ماننا ہوتا ہے اور آنکھیں بند کر کے ماننا ہوتا ہے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو بات بگڑ جائے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے قہر و غضب سے اس کی امان چاہتے ہیں اور اس کی رحمت سے حصہ وافر کی درخواست کرتے ہیں۔
مدنی مذاکرے کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان سحری۔
آج براہ راست امیر علیہ سنت کا قرب ہمیں مل رہا ہے، نگران شورا بھی تشریف لا چکے ہیں۔ باپا سے پہلی عرض تو یہ باپا کہ آج مدنی مذاکرے میں بھی یہ فیل ہو رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ اداسی سی چھائی ہوئی ہے۔ باپا اس کی کوئی خاص وجہ؟
اداسی کے بادل میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ چہرے پر ظاہر ہیں، اور مجھے جو گمان ہو رہا تھا آج عشرہ رحمت ہم سے آج رخصت ہو جائے گا، الوداع کر پائیں یا نہ کر پائیں یہ رخصت ہو جائے گا، تو وہ محسوس ہو رہا تھا مدنی مذاکرے میں۔ کہتے ہیں نا کہ جب غم کا غلبہ ہو تو پھر کوئی شے سمجھ میں نہیں آتی، تو میں نے یہی دیکھا کہ میرے لیے سنت پر غم کا غلبہ تھا۔
الوداع رمضان تو سنا ہے، اور رمضان کے آخری دنوں میں پہلے عشرے کے اختتام پر بھی باپا کی یہ کیفیت ہے، باپا نے بات بھی نہیں فرمائی، آپ کی طرف اشارہ کر دیا، تو یہ کیفیت؟
مجھے لگتا ہے کہ یہ عشرہ اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ اب رمضان بہت جلدی رخصت ہو جائے گا۔
یہ بھی کیفیت ہے جس کا ہمیں صدقہ چاہیے، ایک آش یہ کیفیت ہم پر بھی طاری ہو،
آمین آمین،
ہمیں بھی اس مہمان کی ایسی قدر نصیب ہو کہ اس کے جانے کا واقعی صدمہ اور غم ہو۔ اگر کوئی یہ کہے نا کہ رمضان کے جانے کا وہ انتظار کر رہے ہوتے، یہ صدمے کی بات ہے، یعنی کوئی اتنی نوازشات اتنی کرم دینے والے مہمان کے کبھی جانے کا کوئی انتظار کرتا ہے؟ یقیناً عشرہ رحمت سے بھی ہمیں التجا کرنی چاہیے کہ یہ بھی ہم کو بھول نہ جائے، ہم نے اس کی واقعی قدر نہیں کی۔ اور خود ہم دیکھیں کبھی دن گزرے ہی کیا تھے کہ ہم چھت پر چڑھے تھے دیکھنے کے لیے، وہ باہر کی طرف کے رمضان کا چاند نظر آ گیا، یہ تو عشرہ رحمت کا چاند غروب ہوتا نظر نہیں آتا، ورنہ اس شاہ کے چاند کو غروب ہوتا دیکھتے کیسے کہ یہ گیا عشرہ رحمت۔ تو آج واقعی عشرہ رحمت کی واقعی آج آخری دن ہے، آج کے بعد یہ عشرہ رحمت کی یہ گھڑی ہمیں پھر نصیب ہو تو ہو کہ جب گزر جائیں گے ماہ 11 یقیناً اس کی آمد کا پھر شور ہوگا، کیا ہماری زندگی کا بھروسہ۔ تو یہ کیفیت تھی اور ہے، ابھی بھی یہی کیفیت ہے آپ کے سامنے، اللہ کرے ہمیں خاموشی نصیب ہو جائے، سب نیکیوں کی حرص، خاموشی، زبان کا، پیٹ کا، ہر حفظ کا کفل مدینہ. حقیقت یہ کہ محبت کی بات ہوتی ہے. انسان جسے محبت کرتا ہے نا، اس کی جدائی کا رنج اس کو ہوتا ہے. رمضان سے محبت کرنے کے لیے آقا کا یہی ارشاد کافی ہے، اگر میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کٹی سارا سال رمضان. یوں مغفرت کی اور بخشش کے پروانے تقسیم ہو رہے ہوں.
یا رحمان یا حنان یا منان بخش دے بخش ہو کا صدقہ اللہ بخش دے بخش ہو وہ کا صدقہ اللہ بخش دے بخش ہو وہ کا صدقہ میرے جرموں قصور پر تو نہ جا اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب یا اللہ وہ یا رحمان یا حنان یا منان بخش دے بخش ہو اللہ بخش دے بخش ہو وہ کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے
نار جہنم بچانا خلد بری میں ہم کو بسانا نار جہنم سے تو بچانا
کرپ وہ سہنا سکوں گا کوئی سزا یا رب نار جہنم سے تو بچانا جہنم سے تو بچانا دے سزا یا رب نار جہنم سے تو بچانا اللہ خلد بری
جہنم سے تو بچانا
سلسلہ
بلیسنگز آف رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں صبح ہو میں صبح ہو تو مدینے میں شام ہو
On the 20th of Ramadan al-Mubarak, it was Monday, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam entered Makkah al-Mukarrama with 10,000 well-equipped troops and soldiers. And the order was given that don't take out your swords from their covers, and if someone attacks you on the way, fight back according to the need, not more than that. Jab Rasul Akram sallallahu alayhi wa sallam فتح و کامیابی کا پرچم لہراتے ہوئے بیت اللہ شریف کے قریب پہنچے تو اس وقت کعبہ شریف میں 360 بت نصب تھے. دے ور 360 آئیڈلز کیپٹ ان کعبۃ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ اے اسٹک ان ہز ہینڈ اینڈ ود ہز بلیسڈ ٹنگ ہی واز سینگ جا الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوفا. دا ٹروتھ ہیز ارائیوڈ and the falsehood has disappeared. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس بت کی طرف اپنی مبارک چھڑی سے اشارہ فرماتے وہ بت منہ کے بل زمین پہ گر پڑتا. تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر پڑا. سو دس واز دا روب اتھارٹی اینڈ آسمنس آف او بلوڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ظلم کیے ہیں, ستایا ہے, گالیاں دی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین چچا اور رشتہ داروں کو قتل کیا, ان کے جسم کے اعضاء کاٹ کر الگ کر دیے. تو اس وقت تو بدلہ لینا بڑا ہی آسان تھا, اس وقت تو ان کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسی زبردست مثال قائم فرمائی ہے اور اس میں سبق دیا پوری امت کو,
ہم سب کے لیے کہ ہم ذاتی انتقام میں لگے ہوئے ہیں, پرسنل ریونجز ہیں, پرائیویٹ ریونجز ہیں ہمارے. ہماری لڑائی, ہمارے جھگڑے, ہمارے جو ڈسپیوٹیڈ ہیں وہ پرسنل ڈسپیوٹیڈ ہیں. ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تعلقات رکھتے کتنا ہے, الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا ہم نے سنا ہی کتنا ہے. تو جب ہمارے تو جو میٹرس ہیں سب پرسنل میٹر ہیں,
غصہ بھی آتا ہے ہم کو تو اپنی ذات کی وجہ سے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
This is Rizwan Rashid Atari from London. Another year older, another year wiser. Happy birthday to the one and only 100% Islamic channel, round the clock Madani channel. Congratulations on being even more experienced. I thank Allah, congratulate to Baba Jan and Shura for providing us spiritual food at our homes. people of UK love Madini Channel and love Papa John. Many have changed their lives and have no words to say thanks for doing such a wonderful job. Jazakallah. Well done, Madini Channel. We love you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وعلیکم السلام اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مدنی چینل از اے پیورلی اسلامک چینل, ناٹ اے انٹرٹینمنٹ چینل. اور انٹرٹینمنٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ چلتے ہیں, لوگ اسی خواہش کرتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کی چیز ہمیں ملے. لیکن اسلام کو سمجھنے, اسلام کو سیکھنے, اسلام کو پر چلنے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں؟ آپ ٹارگیٹ یہ رکھیں ہر اسلامی بھائی کہ 40 گھر رائٹ 40 گھر لیفٹ 40 گھر فرنٹ اینڈ 40 گھر بیہائنڈ, ان تمام گھروں کے اندر میں نے مدنی چینل آن کرنا ہے.
ماشاءاللہ, دس از دا ٹارگیٹ دیٹ نگران شورا ہیز گیون, دیٹ میک فرم انٹینشن دیٹ 40 ہومز ان فرنٹ آف می, 40 ہومز ان دا بیک, 40 ہومز آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ اینڈ 40 ہومز on the left hand side. I will go visit and make sure that Madini channel is operating and is being watched.
پھر پیش کیا گیا رمضان المبارک کی مناسبت سے عربی اور اردو زبان میں سلسلہ فیضان رمضان.
آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ رمضان کے روزے کی نیت کے متعلق ہے. اس میں ہم مطلقاً نیت پر بھی بات کریں گے اور روزے کی نیت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. پھر رمضان کے روزے کی نیت کس انداز میں ہوتی ہے, نفل روزے کی نیت کس طرح ہے, نظر معین جو منت مانی جاتی ہے اس کی نیت کا کیا مسئلہ ہے, کس عبادت سے پہلے نیت کرنا ایسی ضروری ہے کہ بغیر نیت کے وہ عبادت ہوگی ہی نہیں, اور اس کے کیا احکام ہیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کی طرف بڑھائیں گے.
الاصل النیہ این محطها القلب, النیہ مقرها ومحطها القلب, فإن عزم العبد على فعل فيجب أن يسبق هذا الفعل نية. هذا الفعل عبادة مخصوصة, إن كان صلاة صياما أيا كان من العبادات التي تنقسم عندنا إلى عبادات مقصودة بذاتها وعبادات مقصودة لغيرها, كالوضوء مقصود للصلاة ليس لذاته, بينما الصلاة بذاتها هي مقصودة لذاتها والصيام مقصود بذاته. كلام كثير فصل فيه العلماء, لا تصح العبادة دون نية.
النية خاصة لصوم رمضان, يعني في الليل هذا أفضل, ولكن إن هو نسي في الليل أن ينوي ففي رمضان يستطيع أن ينوي صباحا الساعة 8 الساعة 9 10 متى هو يستيقظ, أو حتى يقول العلماء قبل نصف النهار الشرعي إن هو ينوي فيجوز.
نصف النهار الشرعي,
نصف النهار الشرعي ما هذا؟
وقت الزوال, ويسمى وقت الزوال. طبعا هو إخواننا المشاهدين في مصطلحات علماء الفقه, عندما تصير السماء عمودية هذا يسمى الآن بدأ وقت الزوال, الشمس تشرق حتى تنتصف في السماء فيصير للشيء لا ظل.
صحيح.
أبدا, أولا تشرق فيكون الظل له في الطرف الآخر, لكن عندما تصير في السماء يصير الشيء لا ظل له, هذا يسمى بداية وقت الزوال. متى بدأت تزول الشمس, أي ظهر الظل لأي شيء على يعني في الأرض ظهر ظله, هذا بدأ اسمه وقت الزوال.
تقريبا 40 دقيقة
تقريبا, نعم. فمتى وصل هذا الوقت, هذا يسمى وقت الزوال الذي يسميه الشيخ مصطلح
نصف النهار
الشرعي, نصف النهار الشرعي كما يسميه الفقهاء, أو وقت الزوال. فإلى هذا الوقت يجوز أن ينوي صيامه يوم رمضان هذا متى النسي في الليل.
في الليل. پیارے محترم اسلامی بھائیوں, عبادت کے لیے نیت یہ ضروری ہے. یعنی عبادت کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ عبادت ہے کہ جو مقصود بالذات ہے, جیسا کہ نماز, اس عبادت سے عبادت ہی مقصود ہے. اسی طرح روزہ, یہ بھی مقصود بالذات ہے. اسی طرح زکوٰۃ, یہ بھی مقصود بالذات ہے. حج مقصود بالذات ہے. کچھ عبادات وہ ہیں کہ جو اصل عبادت کے لیے معاون ہوتی ہیں, جیسا کہ وضو, کہ وضو خود عبادت اس معنی میں ہے کہ وہ عبادت مقصود لغیر ہی ہے. تو وہ عبادات جو مقصود بالذات ہیں تو اس میں نیت کرنا ایسا ضروری ہے کہ اس کے بغیر وہ عبادت ہوگی ہی نہیں.
فیضان رمضان, فیضان رمضان, فیضان رمضان, فیضان رمضان, فیضان رمضان. رمضان 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 رم